بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، یہ اس مبارک مہینے کا آغاز ہے اور حدیث کی اس کتاب کے درس کا یہ سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، اس کا بھی آغاز ہونا ہے، لیکن یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج پہلے دن کوئی ضروری جو تمہیدی باتیں ہیں اس کا تعلق یہاں کے قیام سے ہے، اور سب سے بڑھ کر اس مبارک مہینے کے استقبال سے ہے، اور اس کو بہتر طریقے پر گزارنے سے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے ہے. یہ چند ضروری باتیں پہلے عرض کر دی جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی زمانہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، اس وقت کا علم صحیح طریقے پر تو کسی کو نہیں. اس دنیا میں کتنے دن رہے گا کوئی نہیں جانتا، اور اس وقت کو ہم کتنا مفید بنا سکتے ہیں، سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان چیزوں کی طرف بھی عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ زندگی ہمیں کیوں دی، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہم کس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عام طور پر ہم سب غفلت میں مبتلا ہیں. اور یہ جو اللہ نے مبارک مہینہ عطا کیا ہے، یہ غفلت کو توڑنے کے لیے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے یہ، اس امت کو اللہ نے ایسے مواقع عطا کیے کہ تھوڑا سا عمل اللہ کے یہاں بڑی قیمت رکھتا ہے. اللہ نے ایسے اوقات عطا کیے ہیں، ایسے زمانے دیے ہیں کہ ان زمانوں میں تھوڑا کام بھی اللہ کے یہاں بڑی مقدار میں لکھا جاتا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ اس زندگی کو اللہ نے جو ہمیں دی ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں مفید بنا سکیں. اس کے لیے اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا کرنا. تو یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان کا، کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ ہم جو زندگی گزارتے چلے آئے ہیں، وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ہے یا اس کی ناپسند زندگی، اس کو پسند نہیں کرتا ہو. تو اس مہینے میں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا خیال پیدا ہونا چاہیے، اور گزشتہ زندگی کی غفلت کو دور کرنے کا ہمیں عزم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بیان فرمایا، اس میں فرمایا کہ لعلکم تتقون, یہ روزے اللہ نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو. تقوی کا مزاج کیا ہے؟ تقوی کا مزاج صرف ظاہری دینداری نہیں, تقوی کا مزاج ہم نے ترجمے میں اس کا جو لفظ استعمال کیا مزاج کا, یہ خود اس لفظ کی وضاحت کر رہا ہے کہ تقوی آدمی کے ظاہر و باطن میں داخل ہے, اور اس کی علامت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جو لوگ تقوی رکھنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اس کا لحاظ رکھنے والے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے, ان کی علامت یہ ہے کہ جب بھی شیطان کی کسی گروہ کا ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے اچانک وہ چونک جاتے ہیں, چونک جاتے ہیں, ان کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ہوئی کیا ہو رہا ہے, اور بس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایک روشنی ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, اس روشنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے پھندوں سے بچ جاتے ہیں. تو تقوی اصل یہ کہ آدمی کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اس کی خشیت, اس کی محبت اس قدر سرایت کر جائے کہ جو کام وہ کرے وہ سوچ سمجھ کر کرے, جو کام کرے وہ سوچ سمجھ کر کرے کہ یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا تھوڑی, اس کا نام تقویٰ ہے. تو روزوں کے فرضیت کا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا وہ تقویٰ ہے. اب ظاہر ہے کوئی بھی چیز خود بخود بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے آدمی کو کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو بھیک مانگنی ہو تو اپنا کاسا پھیلانا پڑتا ہے, اپنا برتن پھیلانا پڑتا ہے, اس میں پھر اوپر سے ڈالا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا برتن نہ پھیلائے اس کو الٹا کر دے, کیسی قیمتی چیز اس کو دی جائے وہ اس سے کام نہیں آئے گی, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, وہ دائیں بائیں چلی جائے گی, اس لیے کہ اس کا برتن جو ہے وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں. تو یہ جو مبارک مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم لینے کی پوزیشن میں ہوں گے تو ہم کو ملے, اگر ہم لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم کو نہیں ملے گا. بہت سے اللہ کے بندے محروم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ آیا, کیسی عظمت والا مہینہ آیا, اس مہینے میں ہم کیا حاصل کر سکتے تھے اور ہم نے کیا نقصان کیا. دنیا کے بارے میں تو یہ احساس بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی دکان کھول کر بیٹھتا ہے اور روزانہ اس میں سمجھتا ہے تجربے سے کہ 10,000 روپے کا فائدہ ہے, اگر کسی دن صرف 5,000 کا فائدہ ہو تو کوئی پوچھے میاں کیا رہا ہے, دکان کیسی چلی, تو یہ نہیں کہتا 5,000 کا فائدہ ہوگا, کیا کہتا ہے 5,000 کا نقصان. دنیا کے سلسلے میں اس کا احساس کتنا بڑا ہوا کہ جہاں 10,000 کا فائدہ ہو سکتا تھا, اگر وہ 10,000 کا فائدہ نہ ہو 5,000 کا ہو تو 5,000 کا فائدہ نہیں کہتا, وہ کہتا 5,000 کا نقصان. تو یہ آخرت کے سلسلے یہ احساس ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ جو فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے اگر وہ فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے تو یہ کیا ہے. ہماری سمجھ کے اعتبار سے, دنیا کے نظام کے اعتبار سے ہم کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم کو نقصان ہو, لیکن اس کو نقصان ہم نہیں سمجھتے. اگر ہم دن بھر میں 10 پارے پڑھ سکتے تھے اور ہم نے 5 پارے پڑھے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے 5 پارے پڑھے, ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے 5 پارے نہیں پڑھے, ہم تو 10 پڑھ سکتے تھے, ہم نے کیا کیا وقت ضائع کر دیا. یہ تو میں نے ایک مثال دی, پورا اپنا جو نظام ہے یہاں کا اس نظام کو اگر ہم دیکھیں تو ایک دو نہیں دسیوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم اگر کوشش کرتے تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے, لیکن ہم اپنا وقت غفلت میں گزارتے ہیں, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ مہینہ تقوی کا مزاج پیدا کرنے کا, اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دو باتیں خاص طور پر توجہ دینے کی ہیں. ایک تو یہ کہ مہینہ اپنی اصلاح کرنے کا ہے, اور دوسرے یہ کہ مہینہ خزانہ جمع کرنے کا ہے. خزانہ جمع کرنے کا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اجر بڑھا دیتا ہے. ایک کا 70 ملتا ہے, اور 70 تو بطور تقصیر کے بیان فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالی دینے والے ان کیا کیا کمی, 70 کیا وہ 700 گنا زیادہ دیں اور اس سے بھی زیادہ دیں. ان کی ذات اور ان کی صفات سب لا محدود ہے, عطا بھی ان کی لا محدود ہے. دینے پر آ جائیں تو کیا کچھ نہ دیں. تو اس لیے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم اس مہینے کو ایسا گزاریں کہ ایک طرف تو ہم اپنے خزانے میں کمی نہ ہونے دیں, اور دوسری طرف اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنی اصلاح کی کوشش کریں. یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا ہم دھیان رکھیں تو انشاءاللہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت جو عطا کی ہے, ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے انشاءاللہ شمار کیے جائیں. اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم پیش نظر رکھیں. اب خاص طور پر میں یاد کرنا چاہتا ہوں جو حضرات دور دور سے آئے ہیں یہاں, ظاہر ان کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ جو بھی حضرات آئے ہیں تشریف لائے ہیں وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کے لیے نہیں آئے, اور آرام کرنے کے لیے بھی حقیقت میں نہیں آئے. یہ دونوں چیزیں تو گھر میں زیادہ بہتر طریقے پر حاصل ہو سکتی تھی. یہاں اس جگہ پر آنے کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ اس لیے وہ یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارا بہتر سے بہتر گزرے, اور بہتر سے بہتر کب گزرے گا؟ جب ان دو باتوں کا خاص طور پر خیال کیا جائے. اور اس میں خاص طور پر جو چیز اپنی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے یہ خاص ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مبارک مہینہ بھی اللہ نے ہم کو دیا, اور اللہ نے ہم کو یہ مبارک جگہ بھی عطا فرمائی. اللہ کے گھر, اللہ کی مسجدیں بڑی برکت رکھنے والی جگہیں ہیں. ان کو خیر و بقاع الارض کہا گیا, اور پھر ان مسجدوں میں بھی جن کو بڑی نسبتیں حاصل ہوں, جہاں اللہ کا بڑا ذکر ہوا ہو, بڑی تلاوت ہوئی ہو, ایسی جگہوں کو خاص طور سے نورانیت حاصل ہوتی ہے. اور ایسی جگہ پر رہ کر اگر آدمی تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو اس کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. تو دوسری بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جو وقت یہاں پر گزارے اس کا ہمیں دھیان رہے, اس کا خیال رہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا وقت ہے. یہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے, تو ہم اس کو ضائع نہ کریں. عام طور پر جب لوگ دو چار بیٹھتے ہیں نمازوں کے بعد یا دوسرے اوقات میں, تو ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, باتوں کی آواز آتی. آدمی جب بات کرتا ہے عام طور پر لا یعنی کرتا ہے, دنیا کی باتیں کرتا ہے, اور صرف دنیا ہی کی باتیں نہیں کرتا, پھر گناہ کی باتیں کرتا ہے, کسی پر تبصرہ کرتا ہے, کسی پر غیبت, کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کی چغلی کرتا ہے, کسی پر عیب لگاتا ہے, تو اس کی جو مجلس ہے وہ اس کے لیے حسرت بن جاتی ہے. تو یہاں کے قیام کے سلسلے میں ایک بات تو بہت اہم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو باتوں سے احتیاط کر. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بڑا اہتمام تھا, اور بڑی پابندی تھی, اس حد تک پابندی تھی کہ قصہ ہم آپ کو سنائیں کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دونوں باتیں کر رہے تھے. تو اب ظاہر ہے یہ کیا باتیں کریں, غیبت کریں گے؟ کسی دین کی بات کر رہا ہوں, تبلیغ کے سلسلے میں کوئی مشورہ کر رہا ہوں. ایک صاحب گزرے, یہ سمجھ گیا کہ یہ شیخ کو جا کر بتائے گا کہ دونوں باتیں کر رہے تھے. بلا کر کہا انہوں نے کہ جا کر شیخ سے کہنا دینا کہ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے, بھائی ہم بہت ایک ضروری مشورہ کر رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ کرو کہ شیخ کتنی زیادہ اس میں نگرانی ہوتی تھی اور سختی تھی. کوئی بھی ہو, کتنا ہی بڑا بیٹھ کر اگر باتیں کر رہا ہے تو شیخ کے گوارا نہیں تھا. باتیں کرنے آئے تو اپنے گھر جاؤ, خوب باتیں کرو جائے، کیا اپنا وقت ضائع کرو، کیا رمضان باتیں کرنے کے لیے؟ اس میں تو فرصت نہیں ہونی چاہیے آدمی ایسے کاموں میں لگے جو اس کے لیے مفید ہو، اس کا خزانہ اس سے بڑھتا ہو. کون شخص ہے جو اپنے بیلنس میں اضافہ کرنا نہ چاہتا؟ دنیا میں تو بڑی فکر ہوتی، تو آخرت جو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، جہاں کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. فقط فاز فوزا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید. تو وہ جو کامیابی ہے وہ کہاں سے حاصل ہو؟ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم باتیں نہ کریں، اور یہ تاویل زیادہ نہ کریں تو اچھا ہے. تاویل کیا کرتے ہیں؟ اچھی باتیں کرتے ہیں. اچھی باتیں ہم کر رہے ہیں یا لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، اس کا فرق بڑا مشکل ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اگر ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز. اب ظاہر اس میں بولنا پڑتا ہے، کچھ سننا پڑتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بڑے اجر کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ذکر سے زیادہ ثواب اس میں ملے، ہو سکتا ہے کیا، بلکہ یقینی بات ہے تقریبا کہ ذکر سے زیادہ ثواب سیکھنے سکھانے میں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. تو کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا کبھی کوئی ضروری مشورہ کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی انتظامی بات کر رہا ہے، منتظم لوگ ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، تمہارے گاؤں میں کون الیکشن جیتا اور کون جیتنے والا ہے اور کون آیا، کون جیا، کون مرا، رہے کوئی جیا ہوگا کوئی مرا ہوگا، دنیا اللہ نے بنائی اسی لیے، کوئی جیتا ہے کوئی مرتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. تو وہ باتیں کہ جن کو ہم جائز سمجھ کر کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ناجائز میں پہنچ جاتے ہیں. حدیث میں اسے ہی فرمایا کہ وہ چیز جس میں حرج نہیں ہے اس کو کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دو کہ تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ جس میں حرج ہے. اس لیے چھوڑ دو تاکہ اس چیز سے بچ جاؤ جس میں حرج ہے. آدمی جب ڈھیک پر پہنچتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ باتوں سے جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں. عام طور پر یہی ہوتا ہے، ابھی درس ختم ہوگا تو بجائے اس کے کہ قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، یا سیکھنا سکھانے کے حلقے بنا لیں، بیٹھ جائیں گے دو آدمی تین آدمی تو باتیں شروع کر دیں. کتنے نقصان کی بات ہے کہ وہ وقت جو ہم باتوں میں گزار رہے ہیں، اگر ہم وہ وقت تلاوت میں گزارتے، ذکر میں گزارتے، سیکھنے سکھانے میں گزارتے، تو وہ چیز ہمارے لیے مفید بنتی. میں نے جو عرض کیا نا کہ ہم دس پارے پڑھ سکتے تھے، ہم نے پانچ پارے پڑھے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آج پانچ پاروں کا حرج ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج پانچ پارے پڑھے، بڑے خوش ہوتے ہیں پانچ پارے پڑھے. تو یہ ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا زیادہ اپنے وقت کو مفید بنا سکتے ہیں، اس کی کوشش کی جائے. اور سب سے زیادہ وقت باتوں سے ہی ضائع ہوتا ہے، اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. اور الحمدللہ کوئی ایسا کرتا بھی نہیں کہ لوگ جائیں بازاروں میں، ٹہلے تھی دور میں کون جائے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں، کوئی نہیں جائے گا، وہی جائے گا جس کو بڑی ضرورت ہو. تو اس کو کہنے کی بھی ہمیں ضرورت. سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اجتماعی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک اجتماعی زندگی ہے، اور اجتماعی جو زندگی ہوتی ہے اس میں کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. برتن جہاں بہت سے ایک ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو کھنکھناہٹ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ہمیں ایسا وقت گزارنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ کون سی باتیں ہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں خیال نہیں ہوتا. کوئی صاحب سو رہے ہیں ہمارے بغل میں، اب ہم وہاں بیٹھ کے بہت بلند آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دیں تو یہ مناسب ہے. اب وہ سونے والا بیچارہ کچھ تو کس مسائے گا، ہو سکتا ہے کہہ دیں میاں ذرا آہستہ آواز سے پڑھو. اب بڑا جوش آیا، اس کو لوگ جوش ایمانی سمجھ کر کہہ دیتے ہیں بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ بھی اٹھ کے تلاوت کیجیے، آپ کیوں سو رہے ہیں؟ بھائی تھک گیا ہوگا، سو رہا ہے، آپ اس کا لحاظ کیجیے. آپ کو تو اجر جب ملے گا کہ آپ جب دوسرے کا خیال کریں. اپنے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ قرآن مجید میں اور حدیث میں آپ دونوں کا مطالعہ کریں، آپ کو جو مزاج نظر آئے گا وہ مزاج دینے کا ہے، لینے کا نہیں. حق دینے کا مزاج سکھایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، حق لینے کا مزاج نہیں ہمارا بنایا گیا. اجازت دی گئی، حق لینے کی اجازت دی گئی. مزاج نہیں بنایا گیا. مزاج کس چیز کا بنایا گیا؟ حق دینے کا مزاج بنایا گیا. دوسروں کا ہم کو خیال رکھنا. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ کیوں سو رہا ہے, اس کو اٹھ جانا چاہیے, بھائی بیمار ہوگا, سر میں درد ہوگا, کچھ ہو. تو دوسروں کا ہمیں خیال رکھنا. باتھ روم ہم جاتے ہیں, بہت چھوٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں اور کیونکہ آج پہلا دن ہے, ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آگے بہت سہولت ہو. وہاں پانی ہم ڈالنے کا اہتمام نہیں کرتے, فارغ ہو کر آ گئے پانی نہیں ڈالا. اب ظاہر ہے جو دوسرا جائے گا اس کو اذیت ہوگی نہیں ہوگی, اور ایذاء مسلم کیا ہے؟ ایذاء مسلم حرام ہے. ہم اس کو انتظامی بات سمجھتے ہیں, پانی نہیں ڈالا نہیں ڈالا, پانی نہیں ڈالا تو نہیں ڈالا. نہیں, ہم نے گناہ کا کام کیا. اس لیے گناہ کا کام کیا کہ ہم نے دوسروں کو اذیت پہنچائی. بہت چھوٹی بات ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. اتنا پانی ڈالیں کہ صفائی ہو جائے, اس کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, گلاس وغیرہ, اس کو اٹھایا جہاں جی چاہا وہاں رکھ دیا, حالانکہ جہاں جگہ بنی ہوئی ہے اگر وہیں وہ چیز رکھی جائے تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اجتماعی نظام میں کوئی چیز کہیں پر رکھی جاتی ہے, وہاں پر اگر کسی نے نہیں رکھی اور پھر بعد میں آنے والے کو تکلیف پہنچی تو یہ بھی گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ ہم ذریعہ بنے نا تکلیف پہنچانے. تو بیچارہ صابن ڈھونڈتے ہوئے آیا کہ وہاں مسجد کے وہاں صابن رہتا ہے, اس کو صابن نہیں ملا, آپ جا گئے کپڑے دھونے کے لے کے چلے گئے. تو یہ نامناسب باتیں ہیں. کوئی بھی طرز عمل جس سے اذیت پہنچے, افطار کرنے بیٹھتے ہیں, کھجور کھا کے گٹھلی وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. ابھی کلی میں گزر رہا تھا تو ایک گٹھلی میرے پیر کے نیچے آئی. پہلے تو میں نے سوچا آج گٹھلیاں نظر نہیں آ رہی, مگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد پیر کے نیچے آ گئی. اس نے کہا ہاں یہ موجود ہے. یہ بھی نامناسب. مسجد اللہ کا گھر ہے, بہت اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے گھر کا خیال رکھنا, صفائی کا خیال رکھنا, یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کو صاف کرنے والوں کو نوازتا ہے, دیتا ہے, اور جو اس کو گندا کرے ان پر ناراض ہوتا ہے. طبعی بات ہے, آپ کا گھر کوئی آپ کی عدم موجودگی میں صاف کر دے, آپ گھر جب اپنے گھر میں جائیں دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز چمک رہی, پوچھیں گے کس نے صاف کیا, فلاں صاف آئے تھے, دل خوش ہو جائے گا. ایک محبت کی بات ہے, اس نے صاف کیا ہمارا گھر, ہم کو چاہتا ہے اس لیے صاف کیا, خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے, وہ کہیں غائب تو ہے نہیں. اس کا گھر جو صاف کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. دہلی میں اکبر آبادی مسجد میں قیام تھا, جو اب تو ختم ہو گئی, ابھی دوبارہ نکلی ہے, لوگ کوشش میں ہیں کہ وہ بحال ہو جائے. وہاں حضرت کا قیام تھا. حضرت کے ایک مرید آئے مسجد میں, آ کر باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے اچانک ان کے عجیب مطلع آیا اور قے ہونے لگی. حضرت نے سوچا کہ قے اگر ان کے ہو رہی ہے تو مسجد گندی ہو جائے گی, تو حضرت نے فوراً اپنا ہاتھ پھیلایا تھا کہ قے ہاتھ میں ہو مسجد میں نہ گرے, لیکن وہ قے زیادہ تھی اور پھر ہاتھ میں لینے کی وجہ سے حضرت پہ بھی اثر پڑا اس کا, اس لیے کہ اس کے عاجز تھے نہیں. تو فوراً اپنے کرتے کا دامن پھیلایا تاکہ مسجد گندی نہ ہو, اور ان کو لے کر فوراً باہر نکلے کہ بھائی ایک قطرہ بھی قے کا مسجد میں نہ گرے. فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل میں نے کیا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مراتب مجھے عطا فرمایا جس کا میں نے پہلے سوچا, اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا. اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا, گندگی سے حفاظت کرنا, صاف ستھرا رکھنا اجر و ثواب کی, اس کو معمولی نہ سمجھیں, بڑے اجر و ثواب کی بات. ترقی کا ایک ذریعہ ہے, ترقی کا زینہ ہے. اب اس سے آپ ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں. آپ سو رہے ہیں مسجد میں تو آپ کو بچھا کر سو, اللہ کا گھر ہے, اس کو چٹائیاں ہیں, لوگ اس پہ نماز پڑھتے ہیں. تو آدمی جب سوتا ہے بے احتیاطی ہوتی ہے, تو آدمی کچھ بچھا کر سو, اس میں بے احتیاطی نہ ہو. نمبر تین یہ کہ سوتے وقت یہ بھی خیال رہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں سو رہے, ہم اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اصلاح کا ایک نسخہ میں عرض کرتا ہوں. آدمی یہاں پر سوئے مسجد میں تو یہ سوچ کر سوئے کہ ہم اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں, اعتکاف کی نیت سے سو رہے ہیں. ظاہر ہے مسجد میں سونا, مسجد میں کھانا بغیر اعتکاف کے درست نہیں. آپ یہاں پر ہیں, کیوں آپ کو یہاں رکھا گیا؟ اس لیے تاکہ آپ مسجد کے ماحول سے فائدہ اٹھائیں. اور مسجد کے ماحول سے فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کے آداب کا خیال رکھا جائے. آپ یہاں سوئیں, اعتکاف کی نیت سے سوئیں. آپ یہاں کھانا کھاتے ہیں اعتکاف کی نیت سے کھائیں. آپ جو وقت یہاں پر گزار رہے ہیں آپ پورا وقت اعتکاف کی نیت سے گزاریں, بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن اس کے ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے. سوتے وقت خیال رہے کہ ہم اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ چیز تربیت کے لیے بے حد مفید ہے. غفلت کی نیند تاکہ نہ آئے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور گئے, حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, تو حضرت نے تربیت کی. مولانا کی عمر 18 سال 20 سال کی تھی, اور حضرت مولانا نے ہم سے خود بتایا کہ حضرت نے ہم سے یہ کہا کہ تم حوض کی منڈیر پر سویا کرو, حوض کی منڈیر پر سویا کرو, ادھر کروٹ لے تو حوض میں جائیں, ادھر کروٹ لے تو نیچے گر. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ بس ایسی میری نیند کچی ہو گئی اس کے بعد سے کہ پھر غفلت کی نیند نہیں آتی, خود سے ہوا آنکھ کھل گئی. اس کی عادت پڑ گئی. مسجد میں آدمی اگر اس خیال سے سوئے کہ ہم اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں تو اتنی غفلت کی نیند نہیں آئے گی. نیند گہری آنا اچھی چیز ہے, صحت کے لیے مفید ہے, لیکن غفلت کی نیند اچھی چیز نہیں. آدمی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ سوئے. تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں کے قیام سے ہم کو فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ ہم کہیں پر سو رہے ہیں, کہیں ہماری جگہ ہے, اس کا بھی خیال رہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. کوئی نیا آدمی آئے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کسی کے بستر کو کنارے نہ کر دے, دوسرے کے بستر کو ہٹایا اپنا بستر بچھا لیا. اور نئے بھائی کی یہ ایک ذمہ داری ہے, اخلاق کی بات ہے, کہ اگر زیادہ جگہ کہیں نہیں ہے, کوئی آیا تھوڑی جگہ اس کو بنا دی جائے, اس کو دے دی جائے جگہ. ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ہو. اور یہ جو لعلکم تتقون ہے, تقوی کا مزاج بنانا, اپنی اصلاح کرنا, اصلاح کا بہترین موقع یہاں رمضان کا مہینہ ہے, مسجد کا قیام. اگر یہاں کے قیام میں ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس قیام سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہم کو پہنچے گا. اس کے علاوہ ایک انتظامی بات یہ ہے کہ جو نظام ہے یہاں پر, اس نظام کا بھی خیال رکھیں, اس کی پابندی کریں. درس کے اوقات ہیں, 10 بجے حدیث کا درس ہوتا ہے, پھر حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ 12:30 کے آس پاس قرآن مجید کا درس ہوتا ہے, نماز کے بعد کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ ہم کو بار بار کہنا پڑے کہ بھئی آئیے تشریف لائیے. ایک نظام ہے, نظام کی پابندی کی جائے. کھانے کا وقت ہے, افطار کا وقت ہے, بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, ہم خود ہی اس کا خیال رکھیں. تو اس سے سہولت منتظمین کو بھی ہوگی اور ہمارے لیے بھی یہ چیز مفید ہے. ہم جتنا اپنے آپ کو یہاں کی زندگی میں ذرا پابند بنائیں گے تو یہ پابندی ہماری زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے. آدمی کے مزاج میں آزادی ہوتی ہے, پابندی اچھی نہیں لگتی, لیکن اگر وہ تھوڑا تھوڑا اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو مزاج پوری طرح سے بدلتا تو نہیں ہے لیکن اس میں بڑا امالہ ہوتا ہے, یعنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اور ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جو اس کا نقصان پہنچانے والے اس کے نقصان پہنچانے والے اجزاء ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. جیسے غصہ ہے, آدمی کے مزاج میں غصہ ہے تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ غصہ ختم ہو جائے. اور قرآن مجید میں اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو غصے کو ختم کر دینے والے, ختم نہیں ہوتا غصہ, لیکن وہ جو غصے کو پی جانے والے, الکاظمین, غصے کو پی جانے والے, غصہ ہے مزاج میں لیکن ذرا سا امالہ کیا جائے اس کا, اس کا استعمال بے جانا بلکہ برمحل استعمال. یہاں کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے, اور اس مہینے کا اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں یہ فائدہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے, اپنے نقائص اور اپنی خامیوں کا جائزہ لیا جائے اور ایک ایک کر کے وہ خامیاں دور کی جائیں. ظاہر ہے کہ ایک دم سے ہر چیز صاف نہیں ہو جائے گی. جیسے آپ دیکھیے فرش یہاں بنا ہوا, دو روز سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی صاف کرو, کہیں پر مٹی کا ڈھیر ہے, کہیں پر کوڑا ہے, کہیں پر اینٹیں ہیں, کہیں پر لوہا ہے, کہیں پر کھنکڑ ہے. ایک ایک چیز ہٹائی جائے گی, اس کے بعد جھاڑو دے دی جائے گی, ایک دم سے نہیں ہو جائے. ایسے ہی جو مزاج انسان کا ہوتا ہے اس میں بہت نشیب و فراز ہوتا ہے, بہت نشیب و فراز ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر وہ مختلف ماحول میں رہ کر آیا ہے, ہر ماحول کا اثر و رنگ قبول کرتا ہے. اب وہ سوچے کہ ایک دم سے ہم ڈھل جائیں, कोई सांचा है जिसमें हमको डाल दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। कोई ऐसा ये नहीं है कि सांचा हो जिसमें आपको ढाल दिया जाए। इसमें तो ये होता है कि जरा सा कोना निकला हुआ है, उसमें थोड़ा सा कुछ चलाया गया, थोड़ा थोड़ा गया तो कोना बराबर हो गया, फिर देखा तो यहां से कुछ निकला हुआ है, फिर यहां उसको बराबर किया गया। इसी तरह जो नशे व फराज हमारी जिंदगी के अंदर है, हमें खुद उसको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ये उसका बेहतरीन मौका है। रमजान का महीना है ही इसीलिए अपनी इस्लाह के, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं इसलिए ताकि तकवे का मिजाज बने। जो चीजें जायज हैं खाने के पीने की, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलु सालिह, जो पाकीजा चीजें हैं वो खाओ। कुलू अशरबू मिन रिज़्किल्लाह, अल्लाह का रिज़्क खाओ पियो, पानी से बढ़कर कौन सा रिज़्क है। लेकिन अब ये सुबह साजिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम पानी के करीब नहीं जाते। अगर कोई जबरदस्ती पिलाना चाहे तो हम कहेंगे मियाँ क्या कर रहे हो तुम, मैं रोजे से हूँ। जो पाक चीजें हैं, हलाल और तय्यब चीजें हैं, अल्लाह के हुक्म से हमने छोड़ दिया, ये एक मश्क है। गोया कि हमें ये मश्क कराई जा रही है, एक रिहर्सल है ये, कि जो चीजें नाजायज हैं, जो चीजें हराम हैं, जब हम जायज चीजों को अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो नाजायज और हराम चीजों को नहीं छोड़ सकते। और फिर आदमी अगर ये कहे कि भाई काबू नहीं होता, पानी कैसी